بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت رحم والا مہربان ہے. یسألونک عن الانفال، یہ لوگ آپ سے انفال کے متعلق سوال کرتے ہیں. قل الانفال للہ والرسول، آپ بتا دیجئے یہ انفال مال جو ہے وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں. فتق اللہ، اللہ سے ڈرو، واصلح ذات بینکم، اور آپس میں مل جھل کے رہو، جھگڑا نہ کرو. واطیع اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کی اگر تم مومن ہو. الحمدللہ ثم الحمدللہ، پارہ نمبر 9 کی سورۃ الاعراف ختم ہونے کے بعد آج ہم سورۃ الانفال کو شروع کرتے ہیں. آیت نمبر پہلی سورۃ الانفال کی پارہ نمبر 9، یہ آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی. اس سے پہلے جو سورت تھی وہ مکی سورت تھی، اب اس میں سورۃ الانفال مدنی سورت ہے. ریویل کے اعتبار سے اس کا نمبر 88 ہے. قرآن کی سورتیں ہیں 120، اس میں ریولیشن یعنی ریویل کے اعتبار سے، نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 88 ہے، اور قرآن کی شروع سے تفسیر کے اعتبار سے اس کا نمبر 8 ہے. اس سورت میں 75 آیات ہے اور 10 رکوع ہے. اس سورت کا نام سورۃ الانفال رکھا اس لیے کہ اس سورت میں لفظ انفال کا ذکر ہے، تو اسی وجہ سے سورت کا نام بھی انفال رکھ دیا. قرآن کریم میں اس سورت میں آگے لفظ غنیمت کو بیان کریں گے، مال غنیمت، دا ویلتھ آف بوٹی. دوسرے نمبر پر آئے گا دا ویلتھ آف فے، مال فے. اور نمبر 3 پر ہے ویلتھ آف انفال. یہ 3 قسم کے لفظ ہو جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں. انفال کا ذکر تو اس صورت میں ہے، چوتھی رکوع میں مال غنیمت کا ذکر آتا ہے، اور مال فے کا ذکر سورۃ الحشر پارہ نمبر 28 میں اس کو اللہ پاک نے وما افا اللہ اس آیت میں بیان کیا ہے. فرق سمجھنا ہے کہ مال غنیمت کس کو کہتے ہیں، مال فے کس کو کہتے ہیں، مال انفال کس کو کہتے ہیں. بہت آسان ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمایا، جو مال مسلمان اور کافر کی لڑائی کے بعد، قتل و قتال کے بعد جو مال ملے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، مال غنیمت کہتے ہیں. اور اگر مسلمان اس زمانے میں لڑنے کے لیے گئے، کافروں نے مسلمان کو دیکھ کر مارے خوف کے مال دے دیا، چابی دے دی، پیسے دے دیے، اس کو مال فے کہا جاتا ہے، مال فے ہے. اور انفال جب سارے مجاہدین لڑ کر کے ایک جگہ مال کو جمع کرتے ہیں، سارے کافر بھاگ گئے، ہار گئے، جو بھی کچھ ہوا، اب سارا مال جمع ہوا، اب اس قافلے مسلمان کے اندر میں جس نے اپنا جوہر، اپنی طاقت دکھا کر برابر لڑائی کی صحابہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تا تو اس کے اس کام کے اوپر اس کو ایکسٹرا مال دیا جاتا ہے، پرائز، انعام. ایک تو مال غنیمت تو اس کو ملے گا، لیکن اس کی کارگزاری اور اچھے کام کے اوپر اس کو ایکسٹرا جو مال دیا جاتا ہے اس کو مال انفال کہا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تین لفظ ہے جو اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمایا ہے. اس سورت کا شان نزول، وائی اللہ ریویل دس آیہ فرسٹ، اس کا شان نزول مسند احمد حدیث کی کتاب ہے، از ریٹن بائی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، مور دین 1520 ولیومز. اس میں اس حدیث کو نقل فرمایا ہے کہ عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی صحابی نے سوال کیا کہ انفال کا کیا مطلب ہے، آیت کیوں اتری ہے؟ تو عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ انفال جو ہے، سورت جو ہے، یہ ہمارے ہی لیے اتری ہے، یعنی ان صحابہ کے لیے جو میدان بدر میں، ان دا بیٹل آف بدر، دا فرسٹ بیٹل آف اسلام، اس میں جو شریک تھے ان لوگوں کے لیے یہ آیت اتری ہے. پوچھا کیا وجہ ہے کیوں اصحاب بدر؟ اس لیے کہ اس صورت میں انشاءاللہ بدر کے لڑائی کا ذکر ہے. سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ آتی ہے، دونوں کا چیپٹر، مضمون، سپیچ سملر ہے. اس لیے اس سورت اور اس سورت کے درمیان میں بسم اللہ نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. اب دیکھیں گے سورہ توبہ کے بگننگ میں بسم اللہ نہیں ہے. کیوں؟ اس کی مین وجہ یہ ہے، ریزن دیٹ دا چیپٹر، دا مضمون، دا رول، جو بھی کچھ اس سورت میں ہے وہ اس سورت میں بیان کیا. لائک از ون سورہ، ایک سورت ہے. اس لیے اس سورت کے شروع میں جب آپ یہ سورہ انفال پڑھتے پڑھتے سورہ توبہ شروع کرو تو بسم اللہ نہیں پڑھنی ہے، لیکن وین یو بگین فرام سورۃ التوبہ تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھنی ہے. جیسا کہ عام طور پر قرآن شروع کرتے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھتے ہیں، یہ مسئلہ ہے. اب اس سورت میں بدر کا ذکر ہے اور اس سورت میں حنین کا ذکر ہے، غزوہ حنین جو اخیر میں واقع ہوا، اور اس سورت میں جو پہلی بیتل ہوئی، پہلی بیتل کو اس میں بیان کیا، آخری بیتل کو اس میں بیان کیا ہے. وہ انشاءاللہ موقع موقع پر آپ بیٹھیں گے تفسیر میں تو سمجھ میں آئے گا کہ بیتل آف بدر کیسے ہوئی، ہاؤ اٹ بگین، کیسے شروع ہوا. وہ آگے انشاءاللہ نیکسٹ آیت میں آئے گی. ابھی تو حضرت عبادہ ابن سامت فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے بدر والوں کے لیے اتری ہے. کیوں؟ اس کی وجہ انہوں نے بیان کی کہ بیتل و بدر میں کافر ہار گئے اور مسلمانوں نے اپنا پاور اور جوہر دکھایا. اب اس پہلی بیٹل میں مسلمانوں میں تری گروپ ہو گئے. ایک گروپ اس کافر کے پیچھے دوڑتا رہا، they were running behind them، ایک گروپ آف صحابہ پیچھے دوڑ رہا تھا. دوسرا گروپ صحابہ کا جو مال لے کر آئے تھے، کتنا تھا وہ آپ کو بتاؤں گا، کہ یہ ابو سفیان اور بڑے بڑے لیڈر یہ بزنس کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے سیریا. سیریا کہاں سے؟ مکہ سے. اس وقت مکہ کا ایک بھی مرد، عورت، بچہ ایسا نہیں ہوگا who have never put the share inside the business، سب نے اپنا شیئر رکھا تھا. گویا 50,000 گولڈ کوئن کا وہ لے کر آ رہے تھے، 50,000 گولڈ کوئن دینار اس زمانے کا، اس زمانے کے روپیز کے اعتبار سے 2 million روپیز تھے، ہندوستان پاکستان کے جو روپیز ہے، بقول مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کے، اس زمانے کے وہ 2 million، اس زمانے میں کتنے ملین، اللہ، بہت بڑا مال لے کر واپس آ رہے تھے کما کر کے. अर्निंग लेकर आ रहे थे, मुनाफा बेनिफिट। तो साहबे किराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे थे। अब वो सारा माल छोड़कर भागे, चूंकि बयान करूंगा बाद में कि कैसे हुआ। ये लोग आ रहे थे, इन्होंने मैसेज भेजा मक्का अबू जहल वगैरह को कि हमारा माल है, ये लोग लूट लेंगे, आप आ जाओ। तो 1000 काफिरों का लश्कर आया हुआ था, वो भी साथ में माल लेकर, ये भी सीरिया से माल लेकर आए। सारा माल छोड़ करके भागे। तो एक पार्टी तो उनके पीछे दौड़ रही थी, दूसरी जमात वो माल जमा कर रही थी, और तीसरी जमात जो थी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लुक आफ्टर कर रही थी, ताकि कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दुश्मन न पहुंचाए। तीन जमात हो गई। अब जो काफिरों के पीछे दौड़ रहे थे वो कहने लगे, काम हमने किया है, हम इस माल को ले लेंगे। जो जमात माल को जमा कर रही थी वो कह रहे थे नहीं, हम लेंगे, इसलिए हमने माल को जमा किया है। तीसरी जमात कहती थी वो मेन रीज, काम तो हमने किया है, जो हीरो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी हिफाजत तो हमने की है, उनकी वजह से तो सब कुछ हो रहा है। तो अल्लाह पाक ने उसी वक्त, चूंकि उनके अखलाक पर उसका असर हो रहा था, हजरत उबाद इब्ने सामिर फरमाते हमारे कैरेक्टर के ऊपर बैड इफेक्ट हो रहा था, तो अल्लाह पाक ने इस आयत को उतार दिया कि अब माल किसको मिले, पहली पार्टी को, सेकंड ग्रुप को, थर्ड ग्रुप को। यस अलूनक अनिल जाता है, तो इन्होंने सवाल किया अब किसको मिलेगा, क्योंकि तो तीन पार्टी हो जाएगी तो झगड़ा हो जाएगा। तो अल्लाह ने फौरन जिब्राइल को कहा जाओ कुल, मेरे नबी बता दीजिए, अल अनफाल लिल्लाही वर रसूल, ये माल अल्लाह रसूल का है, न उस पार्टी का, न उस पार्टी का, न उस पार्टी का। क्या मतलब, अल्लाह के कब्जे में है। अल्लाह अपने नबी को कह रहे तुम ले लो और जैसा मैं कहूं वैसे देना है। क्या हुक्म किसका हो रहा है, अल्लाह का। अब अपनी तरफ से कोई नहीं ले सकता, वो भी नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं, अल्लाह फैसला करेगा। कुल इलम फालो लिल्लाहि वर रसूल, एक शान नुजूल इस आयत का ये है। दूसरा साद बिन उबादा, ये रिवायत भी मुस्नद अहमद में है, साद बिन उबादा रजी अल्लाह ताला अनहु बैतुल बदर में बराबर लड़ रहे थे, बैतल में बराबर लड़ रहे थे, और उनके भाई उमेर को काफिरों ने शहीद कर दिया था। तो साद बिन उबादा ने रिवेंज लिया बैतल में, किसके साथ लिया, सईद इब्नुल आस काफिर था, सईद इब्नुल आस ने मेरे भाई को कत्ल किया तो मैं उसको कत्ल करूंगा, उसको कत्ल कर दिया काफिर को, और उसकी जो तलवार थी वेरी वैल्यूएबल, उस काफिर की तलवार बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ही कीमती एक्सपेंसिव थी, उसको साद बिन उबादा रजी अल्लाह तआला ने कब्जा कर लिया। अब लेकर कहां पर आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और दिल में यह था कि ये मुझे मिल जानी चाहिए, आई वांट दिस स्वॉर्ड, अंदर में था दिल में कि क्यों, इसलिए कि किसी और को मिलेगी तो वो फायदा उठा लेगा, काम तो मैंने किया है, काफिर को तो मैंने कत्ल किया है, तो ये तलवार भी मुझे मिलनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक रिवायत में या तो कह दिया कि मुझे दे देना ये, एक रिवायत में है कि उनके दिल में ही था कि ये मुझे मिल जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत उतर गई, कुल अनफालु लिल्लाहि वर रसूल, तुमको नहीं मिलेगी ये, यू वोंट गेट दिस, तुम्हें नहीं मिलेगी, इसको तो किसको देना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कब्ज वहां पर रखना है। अब जा रहे थे तलवार को रख करके, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, उबादा इधर आओ, साद बिन उबादा इधर आओ, ये ले जाओ, तुमने बड़ा अच्छा काम किया है, अनफाल एक्स्ट्रा प्राइस तुम्हें भी दे देता हूं, माले गनीमत में से मिलेगा लेकिन ये एक्स्ट्रा तलवार भी तुम्हें दे देते हैं। तो हुक्म होगा अल्लाह का, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया। ये दो शान नुजूल है इस आयत का। अब इसको बयान करने की वजह, कुलिल अनफालु लिल्लाही वर रसूल अगर ना होता तो सहाबा में इख्तलाफ हो जाता, झगड़ा हो जाता। अल्लाह ने आगे फरमाया इसी आयत में, फत्तकुल्लाह, مال تمہارا نہیں ہے، اگر اللہ تمہیں توفیق نہ دیتا، طاقت نہ دیتا، پاور نہ دیتا تو تم کچھ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ میں نے تمہارے لیے اس بیٹل میں اتنے فرشتے بھیجے جو تمہاری مدد کر رہے تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، جھگڑا نہ کرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس میں اصلاح کرو، جور کر رہو، یہ نہ کہو کہ میرا ہے میرا ہے میرا ہے، یہ سب ملا ہوا مال ہے، اللہ اور رسول کا ہے، وہ جس کو دیں گے اس کو ملے گا۔ اب یہ مال غنیمت میں سے ایک حصہ حکومت میں جاتا تھا، شریعت میں جاتا تھا، اور بیت المال میں، اور چار حصوں کو صحابہ میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ اطیع اللہ والرسول، فرمایا آگے اسی آیت میں، اللہ رسول کی اطاعت کرو، مال کے پیچھے نہ لگو، یہ اللہ نے کہا، ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے دل میں ایمان ہے۔ اور پھر اللہ کہہ رہا ہے جو اصل بات ہے، اگلی آیت میں، انما المؤمنون، کون ہے مومن؟ مال کے پیچھے لگنے والے نہیں، مومن کون ہے؟ فرما انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مومن کون ہے؟ جب ان کے سامنے ذکر کیا جائے اللہ کا نام تو ان کے دل ڈر جائے، یہ مومن ہے۔ یہاں پر وجل کا لفظ ہے، وجل ایک تو ہوتا ہے خوف، سانپ کو دیکھا ڈر گیا، لائن کو دیکھا ڈر گیا، کوئی بلڈنگ گر ڈر گیا، یہ وہ خوف نہیں، یہاں وجل کا لفظ ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جائے۔ وجل کا معنی ہے، وجل کا معنی ہے کوئی بڑا آدمی تمہارے سر پر ہو، اس کی شان کو دیکھ کر تمہارا دل ڈر جائے۔ جیسے ماں باپ ہے، شیخ ہے، استاد ہے، ان سے جو ڈرتا ہے وہ ایسا نہیں ڈرتا جیسے لائن سے ڈرتا ہے، وہ ان کے خوف سے، ان کے رتبے کو دیکھ کر، ان کی بڑی آدمی کے دل میں ہوتا ہے، نہیں یار مجھے نہیں، میں قریب میں نہیں جاتا، کچھ کہہ دیں گے مجھے۔ وہ کہہ رہے ہیں وجلت، اس پر بیان کیا، ذکر اللہ، اللہ یاد آ جائے، اللہ کا ذکر آ جائے، ڈر جائے، فوراً ڈر جائے، اللہ کا ذکر آئے ڈر جائے۔ اس کی ایک تفسیر مفتی صاحب فرماتے ہیں، مفتی شفیع صاحب رحمہم اللہ اپنی تفسیر معارف القرآن میں، کہ اللہ کا قرآن پڑھا جائے اور رونا آ جائے۔ دوسری تفسیر بیان فرمائی، گناہ سامنے ہیں، کرنے کا دل ہو رہا ہے، لیکن اللہ یاد آ جائے، اس اللہ کو یاد کر کے اس گناہ کو چھوڑ دیں، اللہ سے ڈر جائیں، وجلت قلوبہم، اللہ یاد آ جائیں تو ان کے دل کیا ہے، ڈر جائیں۔ یہ ہے مومن کی شان۔ مومن کی ایک شان تو یہ بیان کی نبی کریم نے، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا، عبداللہ ابن مسعود میرے سامنے قرآن سناؤ، قرآن سناؤ، نبی سننا چاہتے صحابی سے، ابو داؤد شریف کی روایت، ترمذی شریف کی روایت، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پڑھنا شروع کیا، کون سی سورت، سورۃ النساء پڑھنا شروع کیا، جب اس آیت پر پہنچے پانچویں پارے کی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، ساری امت کے لیے ایک گواہ، ہر امت کا ایک گواہ ہم بلائیں گے کہ تم نے اپنی امت کو دین پہنچایا تھا یا نہیں، اور ان تمام امت پر ہم آپ کو بلائیں گے، کون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء ہے، بس سننا تھا۔ عبادہ ابن، حضرت عبداللہ مسعود فرماتے ہیں، میں نے نبی کی آنکھوں کو دیکھا کہ آنسو جاری ہے، کہ قیامت میں اللہ کے سامنے ساری امت کا جواب دینا ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم ایک جنازے میں موجود تھے، ابھی قبر کی تیاری ہو رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے پر بیٹھ گئے، اتنا روئے کہ اس جگہ پر مٹی ساری بھیگ گئی. کتنا روئے ہوں گے، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، اتنا روئے کہ پوری وہ مٹی جو تھی ویٹ ہو گئی، رو رو کر آنسو گر رہے ہیں. اور پھر سر اٹھا کر کہا، صحابہ اس قبر کے لیے تیاری کرو، prepare for the grave, you have to answer. ایک روایت میں ہے ابن ماجہ شریف کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابکو روو فَإِن لَمْ تَبْكُو، اگر رونا نہیں آتا ہے تو فَتَبَاكَو، رونے جیسا چہرہ ہی بنا لو، اللہ اس پر بھی معاف کر دے گا. رونے جیسا، بچوں کو دیکھا ہوگا روتا نہیں آنسو، لیکن روتا ہے، آنسو کچھ بھی نہیں ہے لیکن ایسا ہے لیکن رو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ کو رحم آ جاتا ہے. ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے، ما من عبد مؤمن یخرج من عینیہ دموع مثل رأس الذباب، کوئی بندہ روتا ہے اور اس کی آنکھوں سے صرف مکھی فلائی کے سر کے برابر، فلائی کا سر کتنا ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا، اتنا آنسو. حرم اللہ علیہ النار، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، حرام اللہ کے خوف سے. من خشیت اللہ، حضرت ابو بکر صدیق وہ تھے یہ، ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ہے نا، جن کو تو جنت کی بشارت تھی پھر بھی کبھی راستے میں چلتے. روایت میں ابن مبارک نے تاریخ دمشق میں کتاب الزہد میں، اپنی کتاب کتاب الزہد میں نقل کیا ہے عبداللہ ابن مبارک نے، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پرندے کو دیکھا، ایک درخت پر بیٹھ کر فروٹ کھا رہا تھا، پھل کھا رہا تھا، دیکھا نا پرندے پھل کھاتے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق روتے روتے کہتے ہیں، کاش کہ میں پھل ہوتا اور یہ پرندہ مجھے کھا جاتا، کہ اللہ کی یہاں مجھے کوئی جواب دینا نہ پڑتا. عمر تعالیٰ عنہ ہے فرماتے، میں راستے میں، ان کے بارے میں ابن مبارک فرماتے ہیں، چل رہے راستے سے ایک گھاس تنکا اٹھایا، کاش کہ میں یہ گھاس کا تنکا ہوتا کہ جانور اس گھاس کو کھا جاتے، اور قیامت میں مجھے کوئی سوال اور جواب نہ دینا پڑتا تھا. صحابہ کرام کی حالت تھی، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈرتے تھے. عثمان غنی قبر پر کھڑے ہیں، اور حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے، ایک نوجوان انصاری صاحب ہے، فرمایا انتقال کا وقت ہے، کہہ رہے ہیں آپ تو بڑے نصیب والے ہیں، کیوں، آپ تو خلیفہ ثانی ہیں، خلیفہ ثانی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہے، آپ کی بیٹی کی شادی ہوئی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ کی، اور عدالت سے آپ نے حکومت چلائی ہے، اور آپ بڑے نیک آدمی ہیں، اور آپ کی شہادت ہو گئی، اب شہادت پر تو اللہ جنت دیتا ہے. تو حضرت عمر رونے لگے، فرمایا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، ثواب بھی نہیں اور عذاب بھی نہیں، صرف میرے اس عمل پر اللہ میری مغفرت ہی کر دے، میرا ثواب اور عذاب برابر سرابر ہو جائے بس. عثمان غنی قبر پر کھڑے ہیں، رو رہے ہیں، فرمایا ہی ہے قبر میں سکسس ہو گیا تو پھر سکسس ہوگا، قبر میں پکڑا گیا تو پھر ہر جگہ یہ پکڑا جائے گا، اس لیے میں قبر پر کھڑے ہو کر روتا ہوں. یہ صحابہ کرام سارے صحابہ کی کتاب الزہد بڑی پڑی ہے، عبداللہ مبارک کی ساری باتیں نقل فرمائی ہے. وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے تھے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تھا، قرآن، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا، ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا، انکریز ہو جاتا. یہ ایک بڑی بڑی بحث ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں کتاب الایمان میں حدیث نقل کی ہے، فرمائی اس میں سات آیتیں بیان فرمائی ہے، وہ سات آیتیں جس کے اندر اللہ نے بیان کیا کہ فلاں کام کرنے سے صحابہ مومنین کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے. اس میں سے ایک سنا دوں، سورہ مدثر کی آیت نمبر 31 ہے، اس میں بیان کیا وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا. آگے وہاں پر لیزداد الذین آمنوا، ایمان کا ذکر ہے، وہاں پر بھی ایمان ان کا زیادہ ہوتا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا جہنم پر کھڑے ہونے والے 19 فرشتے ہیں، کتنے ہیں بھائی؟ ہزاروں لاکھوں نہیں ہیں، کتنے ہیں؟ صرف 19 فرشتے ہیں. تو مکہ کا کافر کھڑا ہوا اور کہنے لگا میرے اندر وہ طاقت ہے کہ 17 کو تو میں اکیلا ختم کر دوں گا، اب دو فرشتے باقی رہ جائیں گے، سارے لوگ ختم کر دیں گے مکہ والے. مذاق کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا، اور حدیث کا اور اس آیت کریمہ کا کہ 19 فرشتے کیا کریں گے، ہمیں سب کو اٹھا کر کے ڈال دیں گے، ہمیں کوئی جہنم میں داخل نہیں کر سکتا. یہ مذاق کیا. اس وقت اللہ پاک نے اس آیت کریمہ کو اتارا ہے، اس آیت کریمہ کو اتارا ہے کہ صحابہ کرام کافروں کے لیے تو فتنہ بن گیا، یہ آیت ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب کا سبب بن گیا، جہنم میں جانے کا سبب بن گیا. لیکن مومنین کے لیے کہ یہ بات اللہ نے تورات میں بھی کہی، زبور میں بھی کہی، انجیل میں بھی کہی اور قرآن میں بھی کہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ان کا ایمان بڑھ گیا کہ ہمارے نبی تورات کو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، زبور کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، انجیل کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، پھر بھی اللہ پاک نے ان کو بتا دیا. معلوم ہوتا ہے یہ حکم کہاں سے اترا ہے، اللہ کی طرف سے ہے. ان کا ایمان اور بڑھ گیا کہ نبی علیہ السلام جو بات کہتے ہیں بالکل سچی ہے، بالکل صحیح ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ 19 فرشتے کیوں ہیں؟ زیادہ بھی نہیں، کم بھی نہیں، اونلی 19 کیوں ہیں؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا ہے، بڑا عجیب جواب دیا. فرمایا اللہ پاک نے فرشتوں کو جو پیدا کیا ہے کچھ نہ کچھ کام کے لیے، جبرائیل کو پیدا کیا ہے ان کا کام ہے اونلی ٹو برنگ ریولیشن فور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا اور ان کا کام نہیں بارش برسانا، ان کا کام نہیں پہاڑ کو اور یا اس طرح ہوا کا چلانا. اسرائیل علیہ السلام کا کام ہے روح کو قبض کرنا، اب ان کا کام نہیں ریولیشن کرنا، ان کا کام نہیں بارش برسانا. ہر فرشتے کا الگ الگ کام ہوتا ہے. اب جہنم کے عذاب جو ہے کتنے ہیں؟ 19 ہیں، اور ہر عذاب پر ایک فرشتہ ہے. اس عذاب کا فرشتہ وہی کام کر سکتا ہے، وہی عذاب دے گا، اس کا دوسرا کام نہیں ہوگا. ٹھنڈا عذاب ہے، اس پر ایک فرشتہ وہ وہی کام کرے گا. اس کا کام نہیں ہے کہ لوگوں کو جہنم کی آگ کے پہاڑ پر چڑھائے اور نیچے گرائے، دوسرے فرشتے کا کام ہے. اس طرح جہنم کے جو 19 عذاب ہے ہر ایک پر ایک ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے. جو فرشتہ جس کام کے لیے بنایا اس کا کام وہی کرنا ہے، دوسرا کرنا نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس طریقے سے امام بخاری نے اس کو نقل کر کے، اب محدثین اس حدیث کے اندر میں بڑا کلام کرتے ہیں کہ ایمان بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے یا نہیں. الایمان یزید وینقص ولا یزید ولا ینقص. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں رحمہم اللہ، فرما ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے. دوسرے تینوں امام کہتے ہیں شافعی مالکی حنبلی، ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اوپر سے جا رہا ہے سب؟ اگر سمجھو گے انشاءاللہ حاضر ہو کر یہاں تو بات سمجھ میں آ جائے گی. بہت اچھی بات ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی. ہمارے امام صاحب منع کرتے ہیں، پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے عالم فرماتے ہیں مجھے موضوع دیا گیا ایمان کی زیادتی ہوتی ہے یا نہیں، کمی ہوتی ہے یا نہیں، تو میں گھر جا کر مطالعہ کرنے لگا، مطالعہ کرنے لگا، مطالعہ کرنے لگا۔ جیسے جیسے احناف کی کتاب کھولتا ہوں، ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، احناف کی جو امام ابو حنیفہ کے فالوورز کی، سب جگہ یہی ملتا ہے لا یزید ولا ینقص، لا یزید ولا ینقص، تو میرے دل میں آتا ہے، آتا رہا، امام ابو حنیفہ نے کیسی بات کہہ دی؟ قرآن تو کہتا ہے لیزدادو ایمانا، ایمان بڑھتا ہے، اور امام ابو حنیفہ منع کر رہے ہیں، تو اور زیادہ میرے دل میں نفرت آنے لگی، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی قرآن کے خلاف بول رہے ہیں، قرآن کے خلاف بول رہے ہیں۔ جیسے جیسے میں کتاب کی سٹڈی کرتا گیا، چونکہ مجھے بیان کرنا تھا تو میں سٹڈی کرتا گیا کہ یہ قرآن کے خلاف، میرے دل میں نفرت پیدا ہوتی گئی۔ جیسی نفرت پیدا ہو گئی، جس روم کے اندر میں بیٹھ کر مطالعہ کرتا، دین کا روشنی ہے، سورج ہے، گرمی ہے، لیکن میرے گھر کے اندر آہستہ آہستہ ڈارکنس، اندھیرا ہوتا گیا، یہاں تک کہ الفاظ بھی نہیں جو آتے تھے وہ بھی نظر آنے بند ہو گئے۔ پھر میں رونے لگا، میں سوچنے لگا یہ کیا ہو رہا ہے، بالکل ابھی تک میں روشنی آ رہی تھی، اچانک اندھیرا ہونے لگا، ڈاکنس ہو گیا، میں رونے لگا۔ کان میں آواز آئی کہ بروں کی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن بروں کو برا نہیں کہا جاتا ہے۔ میں توبہ کرنے لگا، کرے ہو کر میں نے دو رکعت پڑھی، توبہ کی، اور پھر میں دیکھنے لگا تو اس وقت کہا گیا کہ یہ ایمان نہ زیادہ ہوتا ہے، یہ تیری سمجھ میں نہیں آتی۔ امام صاحب تو صحیح کہہ رہے ہیں کہ آمنت باللہ و ملائکته و کتبه و رسله والیوم الاخر والقدر خیره و شره من اللہ تعالی، اس پر تو انبیاء کا بھی ایمان ہے، صحابہ کا بھی ایمان ہے، سارے مومنین کا ایمان ہے، اس میں کوئی کمی بیشی کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ اس میں کوئی نہیں کر سکتا، ہاں میں تین نبی کو مانتا ہوں، چار کو نہیں مانتا، نہیں ظہر کی تین رکعت ہے بھائی، چار نہیں ہے، اس میں تو کوئی کمی بیشی، چار نہیں پانچ ہے، بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جو مین پلر ہے اس میں کوئی کمی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کو مانتے تھے وہ صحابہ بھی مانتے تھے، وہ اور مومنین بھی مانگ رہے ہیں کہ ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، رسول پر ایمان لانا ہے، فرشتوں کو، ایون نبی علیہ السلام اپنے اوپر کا ایمان لاتے تھے، اور سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا تھا سب کے لیے، تو اس میں تو کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی ہے۔ ہاں کمی بیشی ہوتی ہے جو مولانا شبیر احمد عثمانی نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا، کمی بیشی ہونے پر ایک جواب تو یہ دیا محدثین کا کہ یہاں پر اس اعتبار سے کمی بیشی نہیں ہوتی، اس پر تو سب کو ایمان لانا ہے، چاہے کمزور ایمان والا ہو یا نبی ہو یا صحابی ہو یا ولی ہو یا کتب ہو یا ابدال ہو۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، ایک بندہ مسلمان ہے لیکن مسلمان ہونے کے بعد یہ زیادہ عمل کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، تو اللہ اس کے سینے کو کھول دیتا ہے اور اس کے اندر اپنا نور پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہاں نور ایمان مراد ہے، ریئل ایمان کی کمی بیشی نہیں، نور ایمان کی کمی بیشی ہوتی ہے، کسی کو نور کم ملا ہے، کسی کو زیادہ ملا ہے، کوئی تہجد گزار ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی کیسا ہے، کوئی کیسا ہے، اس اعتبار سے۔ یا تو دوسرا جواب محدثین نے یہ دیا ہے، بڑا عجیب فرمایا، آمنو بالجملتی و آمنو بالتفصیلی، سبحان اللہ، فرمایا شروع شروع میں جب صحابہ ایمان لائے اس وقت تو ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، چلو نماز تو ان لوگوں کا ایمان تو اجمال پر تھا، شارٹ کٹ بریف پر، کہ ایمان لائے اللہ پر، رسول پر، فلاں پر، فلاں پر، فلاں چیز فلاں، لیکن ابھی نماز کا ذکر نہیں آیا تھا، اس سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے چلے گئے، موت ہو گئی، اس کے بعد نماز کا ذکر آیا، تو جو صحابہ موجود تھے ان کے ایمان میں اور ایکسٹرا ہو گیا کہ نماز ایکسٹرا زیادہ ہو گیا، ان کے لیے کمی تھی نماز نہیں، کیونکہ ابھی تک حکم نہیں آیا، اب نماز پڑھتے ہوئے ابھی روزے کا حکم نہیں آیا، تو صحابہ کا انتقال ہو گیا، تو ان کا وہاں تک تھا، زیادہ ابھی نہیں تھا، ابھی کچھ صحابہ موجود ہے، روزے کا حکم آ گیا تو ان کے لیے روزے کی زیادتی ہو گئی، اشارہ اس بات کی طرف کر دیا، یہاں پر کمی زیادتی ایمان یعنی مکمل ایمان کے اعتبار سے نہیں ہے، مکمل ایمان کے اعتبار سے ہے، نفس ایمان کے اعتبار سے نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ یعنی اطاعت کے اعتبار سے، اطاعت کرے گا ایمان بھر جائے گا، گناہ کرے گا اس کا ایمان میں کمی آ جائے گی، یعنی نور کی کیا ہو جائے گی؟ کمی آ جائے گی. اور ایک اور جواب دیا ہے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے براچیب، فرمایا منظر سکینہ، ایمان نام ہے اقرار باللسان، زبان سے کہنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تصدیق بالقلب اینڈ ٹو بلیو فرام دا ہارٹ آلسو دیر از نن وردی آف ورشپ بٹ ون اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از اے فائنل میسنجر. زبان سے بھی بولنا اور دل سے بھی اقرار کرنا ہے. آگے جو ہے وہ کیا ہے؟ سارے احکام پر عمل کرنا، نماز روزے زکات وغیرہ پر عمل کرنا. کتنے ہیں جو عمل کرتے، کتنے ہیں جو عمل نہیں کرتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتنے ہیں؟ فرمایا جو نفس ایمان پر تو سب کا ایمان ہے، سب جانتے ہیں، میں زبان سے بھی کہہ رہا ہوں دل سے بھی ہے، لیکن اما ہے اس کو تصدیق کے ساتھ ساتھ دل میں اللہ سکینت بھی سکون بھی دے دیتا ہے. اور جو اعمال پر عمل نہیں کرتا وہ مومن تو ہے، مسلمان تو کہلاتا ہے، قاسم بھائی نے کلمہ پڑھا ہے، کبھی نماز پڑھ لی، کبھی جمعہ پڑھ لی، لیکن وہ بات نہیں ہے. کیا؟ اس کے دل میں کوئی سکون نہیں ہے. سکون تو ملتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو یاد کرنے میں ملتا ہے. یہ باتیں ہیں جو مختصر، یہ تو بہت لمبی بحث آپ کے سامنے بیان نہیں کی جاتی ہے، مختصر ایسی صحیح اور آسان میں نے تمہارے سامنے یہاں جو بیان کی ہے اس کی آیت کی تحت میں زادت ہوں. مومن کون ہے؟ جس کے دل در جاتے ہیں. اور دوسری نشانی کیا ہے؟ قرآن اس کے سامنے پڑھا جائے نا تو وہ ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. آئے اللہ کا کیسا کلام ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ان کا بھروسہ کس پر ہوتا ہے؟ اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، اللہ پر بھروسہ ہے. یس اسباب، اب بھروسہ کس کو، توکل کس کو کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا مل مانا توکل، اللہ کے رسول نے فرمایا اعقل وتوکل علی اللہ، اعقل وتوکل، ایک ہی لفظ سمجھا دیا توکل کس کو کہتے ہیں. فرمایا پہلے اپنے اونٹنی کو باندھو، ٹائڈ یور کیمل، دین یو ٹرسٹ اللہ، اس کو میں نے باندھ دیا ہے، لک آفٹر دا ون. ابھی کوئی آدمی کھول گاڑی کھلی رہنے دے، اللہ میں نماز میں جاتا ہوں تو اس پر لک آفٹر کر لینا، یہ توکل مانا ہے. دروازہ بند کرو پھر پڑھو بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ توکل ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ ویری ایزی. جو اسباب کرنا ہے، جی ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، بخار ہے مجھے، نہیں میں نہیں جاتا، میرا اللہ پر توکل کر، مر جائے گا ایسے ہی بھائی، ڈاکٹر کے پاس جا، سائیکٹرسٹ کے پاس جا، فلاں کے پاس جا، کر اسباب کے درجے میں کر، لیکن بھروسہ اللہ تو اس دوا میں شفا دینے والا ہے، میرا بھروسہ تجھ پر ہے، اس دوا میں کچھ نہیں ہے جب تک تو اس میں شفا نہ رکھے. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کیئر کے پاس نہیں جاتا، بہت سارے ایسے ہیں بھائی، بہت سارے ایسے ہیں، اور ایسے ڈپریشن میں ختم ہو جاتے ہیں. اسباب کو اختیار کرو اور بھروسہ کس پر کرو؟ اللہ پر کرو. یہ نام ہے توکل، وعلی ربہم یتوکلون. اور یہی رب، یہی آیت آگے آئے گی سورہ توبہ کی اینڈ میں، وہاں پر بھی ہے کہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش عظیم ہے. یہ تین جو ہے یہ انسان کی دل کی کیفیت کو بیان کیا ہے. دل کی کیفیت، دل ڈر جاتا ہے. دوسری کیفیت کیا؟ ایمان بھر جاتا ہے دل میں. تیسری کیفیت، دل میں بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ پر ہے. اور دوسری دو ہے وہ ظاہری ہے، ایمان مومن کے لیے. یہ پانچ چیزیں اللہ نے بیان فرمائی. چوتھی چیز الذین یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، یہ مومن کی علامت. نہیں پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے. نماز پڑھتے ہیں اس کی ایمان کی گواہی دو. یہ ہیں اقام الصلاۃ، یا یقیمون کا لفظ ہے، یسلون الصلاۃ نہیں کا نماز کو پڑھو ایسے جیسی آئی پڑھ لو، نہیں، یقیم برابر سے قیام، برابر سے رکوع، برابر سے سجدہ. یہ ہیں یقیم، قیام یعنی ٹائم ٹو ٹائم، یہ ہے یقیم، وقت پر پڑھنا یہ ہے یقیم، سنت کو پڑھنا یہ ہے یقیم، یہ یقیمون الصلاۃ ہے. ومما رزقناہم ينفقون، اور جو مال دیا ہے اس کو خرچ کرنا زکات ہے، صدقہ ہے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دینا وغیرہ، یہ سارا اس میں داخل ہے. یہ کام کرو گے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں، اللہ نے اس کا سرٹیفکیٹ دے دیا. پانچ کام سمجھ میں آ گئے. نمبر ایک تو اللہ، گناہ سامنے آ جائے اللہ کے خوف سے اس کو کیا کر دو، چھوڑ دو. نمبر دو، قرآن کی تلاوت ہو عاجزی کے ساتھ کہ آنکھوں سے آنسو آ جائے یا رونے جیسا چہرہ بنا ہی لو. اور نمبر تین، ہر چیز میں بھروسہ اللہ پر ہو اسباب کو اختیار کرنے کے بعد. نمبر چار پر نماز پڑھو ٹائم ٹو ٹائم. نمبر پانچ، زکات اور صدقات اور للہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اولئک هم المؤمنون حقا. سری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، فرمایا آپ مومن برحق ہیں، آپ مومن ہیں؟ کیا سوال کیا. حضرت نے فرمایا مومن کی دو قسمیں ہیں، ایک مومن تو وہ ہے جو آمنت باللہ و ملائکتہ، وہ تو میں مومن ہوں. دوسری جو تم کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا ہے، برابر اعمال پر عمل کرتا ہو، تہجد کا پابند، یہ اور وہ اور وہ، اس کی میں گارنٹی نہیں دے سکتا ہوں، تو میں نہیں کہہ سکتا میں مومن برحق. وہ تو توازن کا اتنا زیادہ تھا. وغیرہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی زندگی بڑی عجیب تھی. فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم، ان کے درجات ان کے رب کے پاس ہیں اور ان کی مغفرت کر دی جائے گی. ہو نماز پڑھے اور مغفرت نہ ہو، اللہ پر بھروسہ مغفرت نہ ہو، یہ ساری صفاتیں ہیں جو ہم قرآن کی تفسیر میں سن کر کے عمل کی کوشش کریں. جب بھی آپ تفسیر میں بیٹھیں ایک نیت ضرور کر لے، اللہ میں تو قرآن کو نہیں سمجھتا تھا، لیکن تیری توفیق سے ہم ایک عالم کی مجلس میں بیٹھ کر قرآن سمجھ رہے ہیں. اللہ جو بات میں سنتا ہوں مجھے عمل کی توفیق عطا فرما. یہ نیت تم کرو گے تو اوپر سے فیصلہ اللہ کا ہوگا نا، فیصلہ تم نیت ہی نہیں کرو گے تو فیصلہ کیسے ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم تسلیما. یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا اکرم الاکرمین، اے اللہ تیری توفیق سے ہم نے سورۃ الاعراف سات سورتیں پوری کی ہے، اے اللہ آٹھویں سورت شروع کی ہے. اے اللہ جو بات پہلے بھی کہی گئی آئندہ جو کہیں گے اللہ تو آسان فرما دینا، قبول فرما لے، فرما اخلاص نصیب فرما. اے اللہ ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ منافقت سے ہماری حفاظت فرما، آنکھوں کی بددیانتی سے ہماری حفاظت فرما، زبان کے جھوٹ سے ہماری حفاظت فرما، دھوکے سے ہماری حفاظت فرما. اللہ ہم سب کو سچے مومن بنا دے، توکل علی اللہ اسباب کے بعد اختیار کرنے والے بنا دے. اے الہ العالمین، اے اللہ تیرے محبوب وہ بندے جو متوکلین ہیں ان میں سے بنا دے. اے اللہ جو نماز پڑھنے والے ہیں اللہ خشوع اور خضوع کے ساتھ ان میں سے بنا دے. اے اللہ ان میں سے بنا دے جن کے دل در جاتے تھے قرآن کو پڑھتے پڑھتے، تیرا ذکر سنتے سنتے، گناہ کو دیکھتے دل در جاتا گناہ چھوڑ دیتے. اے اللہ ان لوگوں میں سے ہم سب کو بنا دے. تیرے راستے میں نیک راستے میں خرچ کرنے والے، مساجد بنانے والے، مدرسہ بنانے والے، نیک اور غریب اور یتیم اور بیواؤں کی مدد کرنے والے جتنے لوگ ہیں ان میں سے ہم سب کو بنا دے. ہماری نیتیں ہیں اللہ تو قبول فرما، ہم سب کو مومن برحق بنا دے، مومن برحق بنا دے. اے اللہ ہم نہیں ہیں لیکن تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، تو ہم سب کو مومن حق کا بنا دے. اے اللہ مرتے دم تک ایمان پر قائم دائم فرما، اور اسی پر موت بھی نصیب فرما. اللہ قرآن کی برکت سے ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلوں کو آسان فرما، ہماری اولادوں کو نیک بنا دے. قرآن کی برکت سے ہماری اولادوں کو حافظ قرآن بنا دے. میرے اللہ خطرناک ساری بیماریوں سے ہماری اعلی اولاد کی حفاظت فرما، رشتہ داروں کی مغفرت فرما، بھائی بہنوں کی، ماں باپ کی مغفرت فرما، اساتذہ کرام کی مغفرت فرما، ساری امت کی مغفرت فرما، ساری امت کے حال پر رحم فرما. اے اللہ ساری دنیا میں جو پریشانیاں ہیں مسلمانوں میں اللہ اس کو دور فرما، دشمنوں کو ختم فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ماں اور بہنوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما. اللہ بہت سارے میرے دوست احباب نے دعا کے لیے کہا ہے، سب کو عافیت نصیب فرما. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى سبيل اجمعين برحمه.